بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
रेडियो तरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामीन अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली अरबाबी जो सूरह निसा की आयत नंबर 150 से लेकर 152 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। रेडियो तरान की पहली सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और अब पेश खिदमत है सुबह की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आलमी खबरें पेश की जाएंगी। आलमी खबरों के बाद हालात हाजरा के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां नशर होगा। अंदाज़े जहां के बाद आप सुन सकेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद में आप रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम समाअत फरमा सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक इस खसूसी प्रोग्राम के बाद आप सुन सकेंगे प्रोग्राम यादों के झरोके और आखिर में हस्बे मामूल आज के दिन की मखसूस दुआ नशर की जाएगी। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصیٰ پر صہیونی دھاوے اور روزے دار فلسطینیوں پر جہریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صہیونی جہریت کی مذمت اور غاصب صہیونی حکومت سے صرف اظہار نفرت کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اردن کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ صہیونی نسل پرست حکومت خطے اور امت مسلمہ دونوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواست کی سماعت پاکستان میں 27 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ ہندوستان میں ہتک عزت کیس میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی عرضی کو سورت کی سیشن عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے افغانستان میں غربت و غذائی بحران بڑھنے پر سخت انتباہ دیا ہے۔ غربی اردن کی تولکرم علاقے میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں اور امریکی ایوان نمائندگان کے تفتیش کاروں نے جو بائیڈن کے اہل خانہ کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث قرار دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران میں اسلامی ملکوں کے سفراء اور ناظم الامور سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ پر صہیونی دعوے اور روزے دار فلسطینی پر جہریت کی مذمت کرتے ہیں اور صہیونی جہریت سے صرف اظہار نفرت کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی مسلمان قومیں اس وقت غاصب صہیونی حکومت کی جہریت کے مقابلے میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مؤثر عملی اقدام کی منتظر ہیں۔ صدر مملکت نے مسئلہ فلسطین کے رائے حل کو تمام فلسطینیوں کی شرکت سے ریفرینڈم کے انعقاد اور ان کے ہاتھوں ہی فلسطین کے مستقبل کے تعین سے متعلق رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تجویز کو ہی بہترین قرار دیا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اختلافات، تفرقے اور تکفیری اور دہشت گرد گروہوں کے قیام، نیز غاصبانہ قبضے اور اسی طرح مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی اور بے ادبی کو اسلامی معاشروں کو کمزور اور ناتواں کرنے کے لیے دشمنوں کی اسٹریٹجک چالوں سے تعبیر کیا اور اسلامی ملکوں سے اس قسم کی تمام سازشوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونے اور اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی. انہوں نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی اور اسلامی ملکوں کے ساتھ رابطوں کو اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں قرار دیا. سید امیرم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران شام و عراق کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے کوشاں رہا ہے. انہوں نے خطے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور اس کے خاتمے میں اسلامی جمہوری ایران کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی، مہدی مہندس اور ان کے ساتھی دہشت گرد گروہوں کی فتنہ انگیزی کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والے ان مجاہدوں کو دہشت گرد گروہ داعش کے خالق امریکی دہشت گردوں نے شہید کر دیا. ایران کے وزیر خارجہ نے اردن کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں فلسطینی عوام اور قدس شریف کے مقدس مقامات کی حمایت میں اس ملک کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی نسل پرست حکومت خطے اور امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ارنا کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کی شام ایمن صفادی وزیر خارجہ اردن کے ساتھ دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. امیر عبداللہیان نے عالم اسلام کے تحت مسجد الاقصی سے صہیونیوں کے ہاتھ کاٹنے اور فلسطینیوں کے حقوق کی مکمل حمایت پر زور دیا. اپنے حالیہ دورہ عمان اور اردن کے بادشاہ سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے امیر عبداللہیان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران کی تیاری اور تعاون کا اعلان کیا. اردن کے وزیر خارجہ نے بھی عید الفطر کی آمد پر ایران کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی اور عوام کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ایران خطے کا ایک اہم ملک ہے اور ہم ایران کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اردن کے وزیر خارجہ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اہم پیش رفت قرار دیا اور اس پر مبارکباد دی. ایرانی بحریہ کے انتباہ کے بعد امریکی ایٹمی آبدوز اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور اور ایرانی حدود سے فرار ہو گئی. اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ امریکی آبدوز خفیہ طریقے سے اور مکمل خاموشی کے ساتھ آبنائے ہرمز میں داخل ہو رہی تھی، تاہم ایران کی بحریہ کی آبدوز نے اس کا پتہ لگا کر اور سخت وارننگ دے کر سطح سمندر پر آنے اور ایران کے آبی حدود سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ امریکی ایٹمی آبدوز ترقی یافتہ ترین سسٹموں سے لیس تھی اور اس کی کوشش تھی کہ بغیر کسی آواز یا علامت کے علاقے کے آبی حدود میں داخل ہو جائے. امریکہ کے یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے. ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ امریکیوں کو اس خلاف ورزی کے بارے میں وضاحت دینا ہوگی. انہوں نے سرحد کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ امریکہ کو ایسی ہر حرکت کے دہرائے جانے پر خبردار کرتی ہے. قابل ذکر ہے ایرانی آبدوز فاتح اور اس میں نصب میزائل، ریڈار اور دیگر سسٹموں کو مکمل طور پر ایرانی بحریہ اور وزارت دفاع کے ماہرین نے تیار کیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواست کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی. میڈیا رپورٹوں کے مطابق عدالت نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو الیکشن کے بارے میں اتفاق رائے کے لیے گزشتہ دن شام 4 بجے تک مہلت دی تھی، لیکن دوبارہ سماعت نہیں کی. کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قائدین کے درمیان مذاکرات کے بارے میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے حکومت نے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا ہے. بعد ازاں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ وقت دیا جائے. پیپل پارٹی کی نمائندگی کرنے والے وکیل فاروق ایچ نائک نے بھی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس کو بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے. وکیل نے کہا کہ سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی، تاہم عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری نہیں کیا. دوسری جانب حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے خیال کو سختی سے مسترد کر دیا. ہندوستان میں کرونا وائرس کو ایک بار پھر ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں جگہ دی جانے لگی ہے. مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کرونا کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا اور ایک دن میں 12,591 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اب تک اس ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے. ہندوستان میں ہتک عزت کیس میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی عرضی کو سورت کی سیشن عدالت نے خارج کر دیا. موصولہ رپورٹ کے مطابق سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد راہل گاندھی کے پاس اب گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اختیار ہے. عالمی ادارہ صحت نے افغانستان میں غربت اور غذائی بحران بڑھنے پر سخت انتباہ دیا ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں غربت و افلاس اور غذائی بحران شدت سے بڑھتا جا رہا ہے اور عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں یومیہ تقریباً 160 ننھے بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں اس ملک کو ہر شعبے میں تباہی کا سامنا ہے, جبکہ امریکہ نے اس ملک کے اربوں ڈالر ضبط کر رکھے ہیں. غرب اردن کے تولکرم علاقے میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مشرقی تولکرم میں واقع نور شمس کیمپ اور رام اللہ کے مضافات میں واقع آرورا فلسطینی بستی پر دھاوا بول دیا, تاہم فلسطینی جوانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بتایا گیا کہ ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر زخمی کر دیا. ان 2 نوجوانوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ایوان نمائندگان کے تفتیش کاروں نے جو بائیڈن کے اہل خانہ کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث پایا ہے. واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایوان نمائندگان کے 2 ریپبلکن ارکان ٹیلر گرین اور نینسی میتس نے وزارت خزانہ سے حاصل شدہ مالی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کا گھرانہ انسانی اسمگلنگ من جملہ فحاشی کے نیٹ ورک میں ملوث ہے جو کہ امریکہ سے لے کر یوکرین اور روس تک پھیلا ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکی صدر کی اس غیر قانونی تجارت میں ممکنہ طور پر ملوث ہونے کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے سحر ٹی وی کا تیار کردہ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین, آپ مسلسل خبروں میں سنتے آئے ہیں کہ سعودی عرب کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی رونمائی ہوئی خطے کے تعلق سے, اور بیجنگ میں 10 مارچ کو اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ سمجھوتا طے پایا کہ دونوں ممالک اپنے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال اور برقرار کریں گے. اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ سعودی عرب نے یمن کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کیا اور جنگ بندی کی مدت میں توسیع 1 سال تک کرنے کی بات کی اور کہا کہ اس جنگ بندی کو دائمی اور پھر جنگ کا پورے طور پر خاتمہ کیا جائے گا اور ایک امن کی صورت وہاں پر برقرار کی جائے گی. یہ تو رہا یمن کے تعلق سے. اور پھر 12 سال کے بعد سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے دمشق کا دورہ کیا اور انہوں نے شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے. ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی پالیسی میں خطے کے تعلق سے خاص طور پر جو اسلامی استقامتی محاذ کے ممالک ہیں ان کے تعلق سے جو یہ بڑی تبدیلی رونما ہوئی اس سے خطے کے عوام اور خطے کی حکومتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اور جس طرح سے عراق، عمان اور بیجنگ نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو دوبارہ سفارتی سطح پر برقرار کرنے کی کوشش کی اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ خطے کے سبھی ممالک علاقے میں ایران کے کردار کو اور اس کی مضبوط پوزیشن کو درک کرتے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ یہ کہتا آیا ہے کہ وہ خطے کے ممالک سے دو طرفہ تعلقات باہمی احترام کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی خواہش رکھتا ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بارہا یہی خواہش ہے، اس کا یہی موقف رہا ہے اور اس نے بار بار اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ خطے کی سیکورٹی علاقے کے ملکوں کے تعاون کے ذریعے ہی یقینی بنائی جا سکتی ہے. خطے میں خوشحالی خطے کے ممالک کے باہمی اشتراک اور باہمی تعاون کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے. اور آج جب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات سفارتی سطح پر دوبارہ برقرار ہوئے تو یہی وجہ ہے کہ خطے کے اقوام، علاقے کے اقوام اور ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے اثرات خطے اور علاقے پر کس طرح سے مرتب ہوا چاہتے ہیں اور مرتب ہوں گے، اور قیام امن کے تعلق سے ان دونوں ملکوں کا کردار کتنا اہم ہوگا. ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھنے پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا عمل اپنے تمام تر مثبت علاقائی اثرات کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے خط کے جواب میں انہیں دورہ تہران کی دعوت دی ہے. سفارت خانوں اور نمائندہ دفاتر کی بحالی کے لیے دونوں ممالک کے فنی اور سفارتی وفود تہران، مشہد، ریاض اور جدہ میں موجود ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ماہ کے آغاز میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا. ایران کی وزارت خارجہ میں خلیج فارس کے امور کے ڈائریکٹر جنرل علی رضا عنایتی نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ سمجھوتے کے مطابق ایران اور سعودی عرب 9 مئی تک اپنے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھول لیں گے. ایران اور سعودی عرب تعلقات کی بحالی نے اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے اور مختلف ملکوں کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے اسے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و یگانگت کے لیے نیک شگون قرار دیا جا رہا ہے. عالم اسلام کا اتحاد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ آرزو تھی، اور آج رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی پوری قوت کے ساتھ آپ کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایران شروع ہی سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں رہا ہے اور بارہا اعلان کر چکا ہے کہ اس کی فوجی اور عسکری طاقت کسی بھی اسلامی ملک کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ان کی خدمت کے لیے ہے. اسلامی دنیا کے سبھی ممالک اس بات کے معترف ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے کا ایک باثر اور طاقتور ملک ہے اور پچھلے 4 عشروں سے ہر قسم کے دباؤ اور پابندیوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، جبکہ بیرونی طاقتیں خطے کے ملکوں کے درمیان پائے جانے والے نچندہ اہم اختلافات کو ہوا دے کر ہمیشہ اپنا الو سیدھا کرتی رہی ہیں. حالانکہ یہ ممالک اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی میں چین، عراق اور عمان کے کردار سے بھی اس خیال کو تقویت ملتی ہے. قابل ذکر ہے کہ 10 مارچ کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے میں دونوں ممالک نے 7 برس کے بعد دو طرفہ تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا تھا.
یا ناظرین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نوقی صاحب. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ جب سے 10 مارچ کو بیجنگ میں یہ سمجھوتا ہوا ایران اور سعودی عرب کے درمیان, دیکھا جا رہا ہے کہ خطے کے ممالک ہوں, حکومتیں ہوں یا اقوام ہوں, ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے, کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں وہ جب بھی کہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایشو پہ اکٹھے ہوں گے تو سب مسلمانوں کے, امت مسلمہ کے ہاں خوشی کی خبر ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور بالخصوص جب ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اور عالمی سطح پہ امت مسلمہ کو اس کا اصل مقام دلانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں, چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہوں یا دوسرے شعبہ جات میں, تو اس لحاظ سے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اسلامی نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا ہے اور یہ جو سفارتی کامیابی ہے, یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے. حالانکہ اس راستے میں بہت رکاوٹیں تھیں, عالمی طاقتیں, سامراجی طاقتیں, بعض ایسے علاقائی ایشوز تھے, بعض غاصب صہیونی حکومت جیسے ایسے ہرڈلز تھے, رکاوٹیں تھیں کہ جو اصلا اس پہ سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتی تھی. اور انہوں نے اختلافات کی خلیج کو اتنا گہرا کر دیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ کبھی بھی مسلمان آپ اس میں نہیں مل سکیں گے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سفارتکاری کی اسلامی جمہوری ایران نے, پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عراق کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے میزبانی کی. گو کہ کریڈٹ تو اصل چائنا لے گیا, لیکن میں ذاتی طور پہ اگر کہوں تو جو پہلے 5 مذاکرات کے جو ادوار جو بغداد میں ہوئے ہیں وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ
عمان کا بھی
اپنا رول رہا ہے. الطا عمان کا خطے کے مسائل میں ہمیشہ ایک بڑا پازیٹیو رول رہا ہے, وہ ایران کے عنوان سے بھی باقی مسائل میں بھی. لیکن اگر اس کا نتیجہ آپ نکالتے ہیں تو نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے اپنے انہی قوانین اور اصولوں کو جو ان کے ایک خود آئین میں درج ہیں کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور بالخصوص مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ ہمیشہ ترجیح پہ رکھتے ہیں. حتیٰ میں تو اس حد تک قائل ہوں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کے حکمران بعض دفعہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اس ملک کے مسلمان عوام کی وجہ سے ہمیشہ اس ملک کو جو ہے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے, مشکلات برداشت کی ہیں ان کے, حتیٰ جسے بظاہر کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیٹک پریشرز برداشت کیے ہیں, لیکن امت مسلمہ کی وجہ سے انہوں نے ان ممالک کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھے رابطے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جن کے ظاہراً حکمران ایک پیج پہ نہیں تھے. تو اس لحاظ سے سعودی عرب کے ساتھ جو یہ جو موجودہ تعلقات کا سلسلہ ہے, البتہ کانفیڈنس بلڈنگ کا بھی ایک جسے آپ کہتے ہیں اعتماد کی بحالی کا ایک مرحلہ شروع ہے, اور اس مرحلے میں یقیناً پہلے تو سفارت خانے کھلیں گے, سفارت خانوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں اس وقت معاہدوں میں یا گفتگو میں یا ڈائیلاگس میں آ رہی ہیں اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن یہ خبر بھی بہرحال بہت ہی خوشگوار جسے کہتے ہیں ایک بہار کے جھونکے کی مانند تھی کہ جو اسلامی ممالک کے درمیان ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت جو اختلاف پیدا کر کے جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان کو بہرحال ابھی فوری طور پہ ایک ناکامی کا سامنا.
اور یقینی طور پر جب خطے کے ممالک ایک ساتھ ہوں گے تو فائدہ مسلم امت ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان اسلام دشمن قوتوں, خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ ہوگا. اور جس طریقے سے اس وقت خطے کے اقوام میں, علاقے کی قوموں میں خوشی کی لہر دوڑی ہے, یہ ایک نیک شگن ہے. اور جس طریقے سے سفارتی تعلقات اور ڈپلومیٹک وفود کا آنا جانا ایک دوسرے کے ملکوں میں تیزی سے بڑھا ہے, یقینی طور پر اس سے غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو مایوسی ہاتھ لگی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی نہیں ہو بننا یا رسول اللہ، نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 30 رمضان ہے، 30 رمضان کی مناسبت سے پروگرام، جس کے بعد ہم پروگرام یادوں کے جھروکے نشر کریں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا کے ساتھ صبح کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان، رحمان 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 ہے رمضان، رمضان 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 ہے رحمان، رحمان 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 ہے رمضان۔
سمعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 30ویں دن کی دعا، اور اس دعا کا اردو ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اجعل صيامي فيه من بالشكر والقبول، ألا ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ بار الہ، اس مہینے میں میرے روزے کو قابل اعتراف اور قابل قبول قرار دے، اس طرح کہ جس سے تو بھی راضی ہو اور تیرا رسول بھی راضی ہو، جس کی شاخیں جڑوں کی مضبوطی کی بنا پر مضبوط ہوں، اصول دین پر اتنا مستحکم ہوں کہ فروع بھی مضبوط ہو جائے۔ تجھے واسطہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اولاد کا، اے تمام عالموں کے پالنے والے.
ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
سمین ماہ مبارک رمضان کے 30ویں دن کی دعا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو. آئیے ان کی گفتگو سے فیض یاب ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر المعین. رمضان المبارک کے 30ویں دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح. آج کی دعا کا پہلا جملہ, اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول. پروردگار, آج کے دن میں میرے روزوں کو شکر کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے عذر شرعی رکھنے والوں کے علاوہ ہم سب کو یہ توفیق بحق محمد اور اہل بیت محمد عطا فرمائی کہ ہم اپنے واجب روزے رکھ سکیں. ہم اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد اور اہل بیت محمد ہماری عبادات کو اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. شکر بہت خود ایک عظیم نعمت ہے, اور اس شکر پر بھی ایک اور شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا کی. شکر ہی وہی ہے جہاں پر انسان کو نعمت ملے. نعمت کے ملنے کے بعد انسان خدا کا شکر ادا کرے, اور خود قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. نعمتوں کو دینے والا وہ ہے, منعم وہ ہے, منعم حقیقی وہ ہے, اور شکر منعم واجب ہے. اور شکر کرنے کی توفیق بھی خدا ہی سے طلب کریں, جیسا کہ حضرت سلیمان نبی نے خدا سے اس طرح سے درخواست کی کہ قرآن مجید میں موجود ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پروردگار, مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے, اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی کر لے. یہ حضرت سلیمان نبی دعا کر رہے ہیں. آج کی دعا کا دوسرا جملہ, علامہ ترزاہ و یرزاہ الرسول. اس صورت میں, یہ ساری ہم شکر کی قبولیت کی بات کر رہے ہیں, اس صورت میں قبول فرما جس کو تو اور تیرا رسول پسند فرماتا ہے. ہر عمل جو خدا کے لیے انجام دیا جائے اور خدا اس عمل سے راضی ہو تو وہ عمل فی سبیل اللہ ہے, اور جو انفاق بھی خدا کی راہ میں کیا جائے وہ صدقہ ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ عمل انجام دیں جو رضائیت الہی و رضائیت رسول و رضائیت اہل بیت رسول کے شامل حال ہو. مثلا صدقہ دینا, غریبوں کی مدد کرنا, بے لباسوں کو لباس دینا, علم کی نشر و اشاعت کرنا, اور واجبات الہی کو انجام دینا وغیرہ سب شامل ہے. یقیناً خدا اور رسول کی رضائیت اس میں شامل حال ہے کہ اس کا بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا کر اس ماہ مبارک رمضان سے باہر نکلے, اور عید کے دن واقعاً اس کی عید ہو کہ اس کے شانوں پر کوئی بھی گناہ کا بوجھ موجود نہ ہو, اس طرح سے عید کرے. آج کی دعا کا تیسرا جملہ, محکمتن فروعہ بالاصول, اور روزوں کے فروع کو اصول کے ساتھ مضبوط کر دے, محکم کر دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب تک اصول یعنی ستون و بنیاد محکم و مضبوط نہیں ہوں گے اس پر فروعات بھی محکم و مضبوط نہیں ہو سکتے. جب تک جڑ مضبوط نہیں ہوگی اس کی فرق کس طرح سے مضبوط ہو سکتا. روزہ فروعات میں سے ہے, یہ روزہ واقعی اس وقت محکم اور استوار ہوگا جب ہمارا عقیدہ توحید پختہ ہوگا, جب ہمارا نبوت پر عقیدہ مضبوط ہوگا, جب ہمارا عقیدہ امامت مضبوط اور مستحکم ہوگا. اولاً کوشش کریں کہ ہمارے اصول دین پختہ ہو جائیں, دلائل اور برہان کے ساتھ پختہ ہوں, اور پھر کوشش کریں کہ ہم فروعات کو ان کے اوقات پر بجا لائیں, یعنی واجبات کو انجام دیں. آج کی دعا کا چوتھا جملہ, بحق سیدنا محمد والہ طاہرین. یہ سب کس کے سبب؟ سید و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل و اطہار کے سبب. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام راہ نجات کا ذریعہ ہیں, خود راہ نجات ہیں، اور انہی کی مودت اور محبت رسالت کی اجرت قرار پائی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے واضح ہے کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی مودت باعث نجات ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، من احب ان يتمسك بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية اخي ووصيي علي بن ابي طالب فانه لا يهلك من احبه وتولاه ولا ينجو من ابغضه واعداه۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جو شخص دوست رکھتا ہے کہ وہ عروۃ الوثقی یعنی مضبوط رسی سے متمسک ہو جائے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، پس تو اسے چاہیے کہ وہ میرے بھائی میرے وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو جائے۔ بے شک جو بھی حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور دوستی جو بھی علی سے محبت اور دوستی رکھے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، اور جو علی سے دشمنی و عداوت رکھے گا وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ پاک پیغمبر کا فرمان موجود ہے جناب، البرہان میں ذکر کیا گیا ہے اس کو، اور بھی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی دعا کا پانچواں اور آخری جملہ، والحمد للہ رب العالمین، اور حمد خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی آخری دعا کا آخری جملہ حمد الہی پر اختتام ہو رہا ہے، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد یعنی خدا کی توصیف کو بیان کرنا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی توصیف بیان کی جائے اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا تر ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور آپ کا پروردگار جو مالک عزت ہے ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے، ان لوگوں کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں بیان ہو رہا ہے، ان من شیئن الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی ہمارے کان سماعت نہیں کر پاتے۔ کتنی ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، ہمارے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ تو ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ کیسے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و منزلت اپنی جگہ ہے، ہم بزرگان دین کو اگر لیں تو ہمیں علامہ طباطبائی علیہ رحمہ صاحب تفسیر المیزان، ایسی تفسیر کہ جو سنی شیعہ میں مقبول تفسیر ہے، صاحب المیزان علامہ طباطبائی ایک دن رات کو سوتے ہوئے اچانک اٹھے اور اٹھ کر صحن میں آئے اور تیزی سے ٹہلنے لگے۔ زوجہ صحن میں آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اللہ اکبر، علامہ طباطبائی یعنی اتنی عظیم شخصیت، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ نہیں، آج در و دیوار اور درختوں سے ان پتوں سے اتنی زیادہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں کان میں آ رہی ہیں کہ میں آج سو نہیں پا رہا، یعنی روزانہ کی آج بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے بزرگان دین ہیں کہ جو ان چیزوں کا مشاہدہ رکھتے ہیں گے کہ یہ اللہ کی ہر مخلوق جو بھی کائنات میں شے ہے، یسبح للہ ما فی السماوات، یہ تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر موجود ہے، جو بھی کچھ ہے زمین و آسمان میں سب کچھ اس کی تسبیح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر للہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر دن کی دعا کو مختصر توضیح اور تشریح کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ خداوند کریم ہم سب کی اور آپ سب کی عبادات کو، مناجات کو، صوم و صلاۃ کو، تسبیح و تحلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے تمام امراض و پریشانیوں کو انہی ذوات مقدسہ کے صدقے میں دور فرمائے، یا ارحم الراحمین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 30ویں دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں پیش کیا جانے والا یہ خصوصی پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا اور آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر.
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں یکم اردی بہشت, 30 رمضان المبارک اور 21 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں یکم اردی بہشت کو یوم شیخ سعدی قرار دیا گیا ہے اور ہر سال اس دن اس سلسلے میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سن 606 ہجری قمری میں شیراز میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے بغداد کے نظامیہ مدرسے سے ادبی اور دینی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے عراق, شام اور حجاز کا سفر کیا. شیخ سعدی 7ویں صدی ہجری کے وسط میں شیراز واپس آ گئے. انہوں نے سن 655 ہجری قمری میں بوستان اور سن 656 ہجری قمری میں گلستان کتاب تحریر کی. شیخ سعدی نے اپنی باقی عمر اپنے آبائی وطن میں گزاری اور سن 691 ہجری قمری میں 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. انہیں شیراز میں ہی سپرد خاک کیا گیا. اکیس اپریل سن 829 عیسوی کو برطانیہ کے پہلے بادشاہ ایگبرٹ طویل جنگ کے بعد برسر اقتدار آئے. ایگبرٹ کے برسر اقتدار آنے سے پہلے برطانیہ میں طوائف الملوکی تھی اور برطانیہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایگبرٹ نے جنگ کے بعد برطانیہ کی تمام ریاستوں کے بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا. اکیس اپریل سن 1910 عیسوی کو امریکہ کے مشہور مصنف اور نقاد مارک ٹوین کا 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے زندگی کے ابتدائی حصے میں ملاح کی حیثیت سے کام کیا, پریس میں بھی نوکری کی اور ابتدائی عمر کا ایک حصہ سونے کی تلاش میں گزارا. اس کے بعد وہ تصنیف و تالیف کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے بچوں اور کم سن لوگوں کے لیے بہت سی کہانیاں تحریر کیں. اکیس اپریل سن 1938 عیسوی کو بر صغیر کے عظیم شاعر, مفکر اور فلسفی علامہ اقبال نے وفات پائی. وہ سن 1877 میں صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد 4 سال تک جرمنی اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. علامہ اقبال نے زمانے طالب علمی میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے. نالے یتیم ان کی پہلی نظم تھی۔ علامہ اقبال نے یورپ سے واپسی کے بعد مسلمانوں میں اتحاد اور بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ انہیں ہندوستان میں اصلاح اور دینی بیداری کی تحریک کا علم بردار اور نظریہ پاکستان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یکم اردی بہشت سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرتضی نجفی بروجردی کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن حکیم اور سید ابو القاسم خوئی جیسے عظیم اساتذہ کے درس خارج میں شرکت کی اور عظیم علمی مدارج طے کیے۔ آیت اللہ مرتضی نجفی بروجردی نے تقریباً 40 سال تک آیت اللہ خوئی کے دروس میں شرکت کی اور ان کے فقہ و اصول کے دروس کو 40 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع کرایا۔ صدام کی ڈکٹیٹر حکومت نے انہیں کئی بار حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے صحن علوی میں نماز پڑھانے اور نوجوانوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے سے روکا، لیکن انہوں نے ان احکامات کی تعمیل نہیں کی، جس کی بنا پر عراق کی باسی حکومت نے ان پر کئی قاتلانہ حملے کروائے۔ آخرکار یکم اردی بہشت سن 1377 ہجری شمسی کو ایک قاتلانہ حملے میں وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ انہیں نجف اشرف میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين